بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو پروگرام صبح زندگی
میں۔ بھی سلام عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، اور اپنے پیارے پیارے ناظرین جو ہیں، امید کرتا ہوں کہ بالکل آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، فرسٹ کلاس ہوں گے، صبح سویرے اپنی خوبصورت سی صبح کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت و پاک نام سے کر چکے ہوں گے۔
شروع ہم لوگ کرتے ہیں پروگرام کو ایک مبارکباد کے ساتھ۔ ماہ رجب تو چل رہا ہے اور بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس میں ہم لوگوں کو ہر روز اپنے یعنی نفس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم لوگوں کے آہستہ آہستہ پریکٹس ہو رہی ہے، تمرین ہو رہی ہے، تاکہ ہم شعبان اور اس کے بعد رمضان کے مہینے میں داخل ہوں۔ مبارکباد ہم پیش کرتے ہیں امام محمد تقی علیہ السلام، فرزند رسول کے ولادت کی مناسبت سے۔
بالکل، بہت ہی آج کا مبارک دن ہے اور اس کو اور بھی مبارک بنائیں گے۔ ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں، چلتے ہیں ہم، جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا ہمیشہ کہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ہم لوگ ہمیشہ ایک خوبصورت سی حدیث سے، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت سی حدیث فرمان سے جو ہے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ چلتے ہیں، فرمان ملاحظہ فرماتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی خدمت دوبارہ حاضر ہوں گے، پروگرام صبح زندگی کو آگے چلائیں گے۔
7:32 ہو رہے ہیں تہران کے وقت کے مطابق اور آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں پروگرام صبح زندگی، اور آپ کو ہم بتاتے چلیں گے ہم لوگوں کا جو ابھی حصہ ہوگا اس میں سیب صاحب آئیں گے، تو آپ کو معلوم ہے، اور کس پھل کے بارے میں بتائیں گے؟
ایووکاڈو کے بارے میں جو ہے،
ایووکاڈو کے بارے میں انشاءاللہ بتائیں گے، بہت زبردست پھل ہے، بہت مزیدار ہوتا ہے،
تو
اس کے بارے میں۔ اور مہمان
ابھی تک
نہیں کھائے؟
نہیں، ابھی تک نہیں کھائے۔
آپ کے لیے ہم خریدیں گے راستے میں، واپسی میں اگر کوئی
دکان۔ بالکل ضرور خریدیے گا، اور یہ آپ نے ٹیلی ویژن کے سامنے ہمارے ناظرین کے سامنے جو ہے مجھے بتایا کہ آپ خریدیں گے۔ اچھا، میں یہ بتاتے چلوں کہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر شبر علی جو ہیں اسٹوڈیو میں انشاءاللہ موجود ہوں گے، اور انشاءاللہ ان سے جو ہے امام محمد تقی علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اور جو ہے فون لائن پہ ہمارے ساتھ مولانا نور العین
حیدر صاحب ہوں گے۔ اور ایک چیز جو میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ اس ہفتے کا موضوع ہم لوگوں نے رکھا ہے کہ کسے رہبر ہونا چاہیے، رہبر کی خصوصیات کیا ہیں، تو آپ ہم لوگوں کو بتائیے کن لوگوں کی ہم پیروی کریں۔
بالکل،
بہت ساری ایسی شخصیات ہوتی ہیں دنیا بھر میں جن کی پیروی کرنا شاید واجب ہے، بعض کی ہے کہ بھائی پیروی کی جائے یا نہ کی جائے، اور بعض کی اگر کر لی تو میرے خیال میں تو انسان عاقبت بخیر نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے بارے میں سوچئے، کمنٹ لکھ کے، فیس بک آپ کے لیے تیار ہے۔ چلتے ہیں سیب صاحبہ کے پاس، آپ کی خدمت میں اس کے بعد حاضر ہوں گے۔
السلام علیکم ناظرین، آج ایووکیڈو کے بارے میں بات کی جائے گی۔ یہ درخت گرم اور استوائی علاقوں میں اگتا ہے، اس کا پھل ہرے رنگ کا ہوتا ہے جس میں کافی بڑا بیج ہوتا ہے۔ ایووکیڈو کی تقریباً 400 قسمیں پائی جاتی ہیں، جن میں سے کچھ کا باہری چھلکا چکنا اور ہرا ہوتا ہے، جبکہ دوسری قسموں میں چھلکا باہر سے کالا اور کھردرا سا ہوتا ہے۔ ایووکیڈو میں چربی بہت ہوتی ہے اور کئی امینو ایسڈ بھی پائے جاتے ہیں، جیسے سسٹین، ٹرپٹوفین اور ٹائروسین وغیرہ۔ جدید تحقیقات کے مطابق کئی طرح کے اینٹی بایوٹک کی موجودگی ایووکیڈو میں ثابت ہوئی ہے۔ اس پھل کے بیج میں تقریباً 2% تیل ہوتا ہے، یہ تیل گاڑھا ہوتا ہے، زردی مائل ہرا اور بہت اچھے مزے کا ہوتا ہے، اور خوشبو بھی اس میں بہت اچھی ہوتی ہے۔ ایووکیڈو کا منظم طور پر استعمال کرنے سے پروسٹیٹ کے کینسر کا خطرہ بہت کم ہو جاتا ہے۔ ایووکیڈو میں ایسے اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو جلد کو جلدی بوڑھے ہونے سے روکتے ہیں اور اعصاب کے نظام کو بھی قوت دیتے ہیں۔ ایک اینٹی آکسیڈنٹ گلوٹاٹین بھی ہے جو اس میں موجود ہوتا ہے، یہ خون کو صاف کرنے میں جگر کی بہت مدد کرتا ہے۔ ایووکیڈو کے بارے میں یہ بھی بتا دیں کہ ایووکیڈو میں بہت زیادہ مقدار میں موجود لوہا یا آئرن افراد کو دل کے دورے کے خطرے سے بچا لیتا ہے۔ اسی طرح اس میں موجود پوٹیشیم بلڈ پریشر کو کم کر کے دل کی بیماریوں اور دل کے دورے کے خطرے کو بھی کنٹرول کرتا ہے، یعنی اگر دل کا مرض تھوڑا بھی لاحق ہو تو آپ کو چاہیے کہ ایووکیڈو کا استعمال کریں۔ آخر میں یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایووکیڈو میں موجود دوسرے مقوی مادے تو ہوتے ہی ہیں اور انزائم بھی ہوتے ہیں، یہ سارے معدے کی دیواروں کو اور آنتوں کی دیواروں کو اگر ان میں ورم آ گیا ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا ہو تو اسے صحت مند بناتے ہیں اور آپ کے پورے جسم کو اس طرح صحت مند بنائے رکھتے ہیں۔
सैयद शब्बर अली साहब तशरीफ ला चुके हैं स्टूडियो में, वो इधर बैठे हुए हैं, मैं दूसरी चीज़ देख रहा था। और आपको मैं बताता चलूं कि आज हमने भी आपके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ें तैयार की हैं, खुसूसन उन बच्चों के लिए या उन बड़ों के लिए जो आजकल एग्ज़ाम देने के चक्कर में हैं और यूनिवर्सिटीज़ के, हाई स्कूल के या बहरहाल मुख्तलिफ कह सकते हैं कि क्लासों के आजकल जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, ईरान में भी वैसे शुरू होने वाले हैं, तो उनके लिए कोई ख़ास टिप्स हैं तो वो आप ज़रूर सुनिएगा। इसके अलावा एक दो रास्ते आप जो बहुत ही बेकार चीज़ें आपके घर में पड़ी रहती हैं और उनके ज़रिए आप घर को अपने खूबसूरत कैसे बना सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताएंगे। तो हमारे साथ रहिएगा आज के प्रोग्राम में, 7:37 हो रहे हैं, चलते हैं खुर्रम के पास।
बहुत शुक्रिया हसन। और जी बिल्कुल, जो हसन जो हैं हफ्ते के दिन का अक्सर कोशिश करते हैं कि वो आपको अपना घर सजाने की जो है वो टिप्स बताएं, इन पर गौर किया करें, क्योंकि बात ये होती है कि बजाय इसके कि बड़ी महंगी महंगी चीज़ें खरीद के और जो है घर को सजाने की कोशिश की जाए, बहुत सी सस्ती चीज़ें और बहुत हल्की फुल्की चीज़ें जो घर में मौजूद होती हैं उनसे जो है घर को सजाया जा सकता है। बहरहाल ये तो हसन आपको इंशाल्लाह बताएंगे। हम मेरे साथ जो है डॉक्टर शब्बर अली स्टूडियो में मौजूद हैं और उनसे मुलाकात करते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सलाम अर्ज़ करता हूँ डॉक्टर साहब।
वालेकुम अस्सलाम।
डॉक्टर साहब कैसे हैं आप?
खैरियत से, शुक्रिया।
डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि हफ्ते के दिन आपने जो है, एक हफ्ते का दिन जो है बड़ा मसरूफियत वाला दिन होता है क्योंकि छुट्टी के बाद वाला दिन होता है, आपने टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, इमाम मोहम्मद तकी अलैहि सलाम की जो है शख्सियत के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ऐसी सुबह सवेरे मेरे जहन में आ गया कि इमाम के जब वालिद की शहादत हुई तो इमाम 8 साल के थे। ये बड़ा मुश्किल मरहला है कि एक तो 8 साल की उम्र में वालिद की वफात शहादत हो जाना और उसके बाद फिर इमामत को संभालना, ये क्या कैसे ये इमाम ने इस चीज़ को संभाला और फिर इमामत को जो है उसको आगे चलाया?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और उम्मीद है कि नाज़रीन खैर आफ़ियत से होंगे।
शुक्रिया।
जैसा कि नाज़रीन जानते हैं आज 10वीं तारीख माह रजब की और आज बहुत ही मुबारकबाद मुबारक दिन है क्योंकि आज विलादत बासआदत है, यानी बहुत ही यानी आज इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम यानी इमाम जवाद अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत है।
सही।
और नाज़रीन खिदमत में तबरीक पेश करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं।
बहुत शुक्रिया।
तो आपका सवाल बहुत ही अच्छा था, यानी कि आया कम सीनी में कैसा इमामत का अहदा इमाम तकी अलैहिस्सलाम ने इसको संभाला। पहली चीज़ तो मैं नाज़रीन की खिदमत में कहता चलूँ कि इमामत जो मनसब है
जी,
ये खुदाई मनसब है,
यानी
ये खुदादादी चीज़ है।
सही।
यानी रसूल के बाद जो रसूल यानी पैगंबरों का जो सिलसिला जो चला है, यानी रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुन्नबीन यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म होने के बाद ये सिलसिला इमामत में तब्दील हो
चुका है। पैगंबर यानी पैगंबर का सिलसिला इमामत में तब्दील हुआ।
और ये मैं कहता चलूँ कि नाज़रीन को कि नबी या रसूल अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ है,
ठीक है,
क्योंकि ख़ुद कुरान में ख़ुद अल्लाह ने यह फरमा रहा है कि हमने आदम को खलीफा बना के भेजा है, अर्ज़ ज़मीन पर खलीफा बना है।
सही।
तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या रसूल का जानशीन भी आया ऐसे चुने जाए या नहीं, फिर अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ हो।
बड़ा अहम मौजू है। सही।
अगर अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ हो तो फिर उसके अंदर ऐसी चीज़ें उसके अंदर पाई जाती है जो अल्लाह की तरफ से है,
ठीक है,
और चाहे उसको 8 साल का बच्चा रहो या 20 साल का जवान हो या 30 साल का जवान हो, उसमें कोई फर्क नहीं,
कोई फर्क नहीं करता बिल्कुल।
क्योंकि मैं नाज़रीन को इतना मैं कहता चलूँ कि मैं इधर कुरान की तरफ इशारा करना चाहूँ, सूर्य मरियम की तरफ,
ठीक।
सूर्य मरियम में जब बनी इसराइल ने हज़रत मरियम के ऊपर जब उंगली उठाई और कहने लगी कि आप कैसा काम किए हैं और ये बच्चा कौन है?
सही।
तो हज़रत मरियम ने गहवारे की तरफ इशारा किया और कहा कि इससे पूछो, क्योंकि हज़रत मरियम रोज़ा रख चुकी थी, क्योंकि उस ज़माने में जो रोज़ा वगैरह जो था वो खामोशी का रोज़ा था, क्योंकि हज़रत मरियम बात नहीं कर सकती थी। तो गहवारे की तरफ इशारा किया और इन्होंने मजाक में लिया और कहने लगे ठीक है गहवारे से हम पूछ लेंगे। तो जब गहवारे की तरफ इशारा हुआ तो हज़रत ईसा मुश्किल से चंद दिन के हैं और कहते हैं कि इन्नी अब्दुल्ला व आतानी अल-किताब व जालनी नबिया, यानी मैं अल्लाह का भेजा हुआ बंदा हूँ, मुझे किताब गया और मुझे नबूवत मिली, यानी गहवारे में एक बच्चा बात करता है, यानी सुभान अल्लाह, यानी ये मौजज़ा है। तो जब वो शख्स यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के भेजे हुए बंदे हैं और अल्लाह की तरफ से उनको नबूवत और रिसालत मिली है
जी।
तो जब ये है तो ये अल्लाह की तरफ से तो आया, इमामत नहीं हो सकती। इमामत के लिए फिर मैं और एक रेफरेंस देना चाह रहा हूँ मैं
जी, ज़रूर,
कुरान से। کہ سورہ بقرہ کی میرے خیال سے 124 آیت ہے کہ وہاں پر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جب تقریباً سارے امتحانات ان کے لے چکے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت کا عہدہ دیا اللہ تعالیٰ نے, یعنی امامت کا عہدہ آخری عہدہ ہوتا, یعنی تقریباً پورے امتحان کر منزلوں کے بعد. حضرت ابراہیم کو نمرود کی آگ میں ڈالا گیا تھا, بچے کی قربانی بھی تھی, یعنی سب پورے ناظرین جانتے ہیں, مجھے تفصیل میں جانا نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
تو حضرت ابراہیم نے کیا پوچھا کہ آیا یہ عہدہ یا یہ منصب میرے یعنی فرزندوں میں بھی رہیں گا؟ تو اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے کہ ظالمین اس میں شامل نہیں ہوں گے.
ٹھیک ہے,
تو دوسری چیز آپ کے ذہن میں آ گئی, یعنی پہلی چیز اللہ کی طرف سے, دوسری چیز ظالم نہیں ہونا چاہیے.
ٹھیک ہے,
اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر یعنی قرآن کی اور ایک کیا ہے, ایک بہت ہی مشہور اور معروف یعنی آیت 33 آیت سورہ احزاب کی,
صحیح,
کہ اس کے اندر اہل بیت علیہ السلام کی معرفی ہو رہی ہے,
صحیح,
کہ یعنی اہل بیت یہ ہے کہ جس سے پورا رچ اور ناپاکی دور ہے.
ٹھیک ہے,
یعنی پھر جو چیز یعنی جو اہل بیت سے جو چیز رچ اور ناپاکی دور ہے, اہل بیت کون ہے؟ رسول اللہ کے گھر والے.
بالکل صحیح,
اور پورے مورقین اور مفسرین کا یہ ہے کہ اس میں رسول کی بیٹی ہے,
ٹھیک ہے,
رسول کے داماد یعنی حضرت علی مرتضیٰ امام علیہ السلام ہیں,
بے شک,
اور رسول کے دو نواسے ہیں یعنی امام حسن اور امام حسین, اور خود رسول یعنی پنجتن, یعنی جو پانچ نور جو بہت ہی معروف اور حدیث ہے کہ یعنی اس میں یعنی قرآن کی آیت ہے. تو اس کے ہم اس میں روشنی میں دیکھتے ہیں کہ تو پھر یہ اہل بیت رسول جو ہے جس سے درست ناپاکی جو اللہ تعالیٰ نے دور کیا ہے,
ٹھیک ہے,
تو آیا یہ چیز یعنی ہر کسی میں بھی پائی جاتی ہے؟ نہیں. تو یعنی جب اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہو جو رشت و ناپاکی سے دور ہو, جس جو ظالم نہ ہو,
صحیح,
اور جو تمام امور کے اوپر یعنی ماہر ہو, یعنی اور پورے امور کے اوپر یعنی عبور رکھتا ہو, اور تقریباً سب چیز کا یعنی پورے چیز کا اس کے پاس علم ہو, اور پھر اللہ کا جانشین ہو, تو اس کو پھر آپ یعنی مسئلہ نہیں ہے کہ چاہے وہ 8 سال کا ہو, چاہے 10 سال کا ہو, چاہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت زبردست طریقے سے جو ہے آپ نے بیان کیا, مزہ آ گیا, اور امید کرتے ہیں ناظرین کو بھی جو ہے بہرحال یہ جو پہلا ہمارا حصہ تھا گفتگو کا, امید ہے کہ پسند آئے ہوگا. گفتگو ڈاکٹر شبر علی کے ساتھ ہماری جاری رکھے گی اسی موضوع پہ. یہاں پر چھوٹا سا ہم نے ایک وقفہ لینا, اور اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی حسن,
بہت بہت شکریہ, بہت ہی اچھا موضوع آپ لوگوں کا چل رہا ہے, اور ادھر بہرحال کئی لوگوں نے اعجاز حسین صاحب نے پھر سے بلایا, بہت ہی زبردست تقریب ہے ان کے, جن لوگوں کو بہت اندازہ لگانا ہے بہرحال وہ جا کے فیس بک پیج دیکھ سکتے ہیں. اور ایک چیز جو میں بتانا آپ کو چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کا پروگرام اس ہفتے اسی موضوع پر رہے گا کہ رہبر کون ہونا چاہیے, تو ہمیں آپ کے خیالات کا انتظار رہے گا. فیس بک پیج ہم لوگوں کا موجود ہے. ایک اور خبر بھی ہم آپ کو بتا دیں, آپ فیس بک پیج پہ آئیں گے تو وہاں پہ ایک اور ایڈریس آپ کو ملے گا, اور وہ ہے dailymotion.com پہ ہمارے پروگرامز اپلوڈ ہونے لگے ہیں. تو آپ اگر یوٹیوب آپ کے یہاں کٹا ہوا ہے تو آپ ڈیلی موشن پہ بھی ہمارا پروگرام دیکھ سکتے ہیں, dailymotion.com سحر اردو ٹی وی, یہ ہم لوگ کا ایڈریس ہے. اس پر چلتے ہیں, دیکھتے ہیں ایران کے ایک میوزیم کے بارے میں, قومی میوزیم اور اسلامی آثار جو وہاں پر موجود ہیں, اسلامی دور کے آثار جو موجود ہیں وہ آپ ملاحظہ فرمائیے.
ان تمام زرنی فارم کے نمونوں میں سب سے زیادہ قابل توجہ نمونہ 1000 سال پرانا ہے, جس کو آپ اس شوکیس میں دیکھ سکتے ہیں. اس کا تعلق 3ری اور 4تھی صدی سے ہے. یہ ظرف نشاپور کے تاریخی علاقے سے دریافت کیا گیا ہے۔ اس ظرف پر جیومیٹریکل اور فلورل ڈیزائن کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کے دوسرے ظروف کے نمونوں کو آس پاس موجود مختلف شوکیسوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ظروف جرجان سے دریافت کیے گئے ہیں اور ان ظروف پر آپ جیومیٹریکل ڈیزائن اور مختلف جانوروں کی شکلوں پر مشتمل ڈیزائن کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ کلی طور پر زرین فارم کے ظروف ایران اور دنیا کے خوبصورت ترین ظروف میں شمار کیے جاتے ہیں، چونکہ ان ظروف پر دھاتوں کی چمک الگ ہی نمایاں ہوتی ہے۔ زرین فارم کے بہترین ظروف اور شاہکار نمونے ہمیں اس کام کے متوسط دور میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ جیومیٹریکل ڈیزائن، فلورل ڈیزائن، انسانی نقش و نگار اور اسی طرح خوشخطی سے مزین مختلف نمونے، خوشخطی سے مزین ان ظروف میں فارسی کے اشعار اور 14 معصومین علیہ السلام کی مختلف احادیث بھی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ زرین فارم کے کام کے دوسرے نمونے ہمیں فن معماری سے متعلق مختلف اشیاء کی صورت میں نظر آتے ہیں جو عمارتوں کی تزئین و آرائش کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے انواع اقسام کے ٹائلز جو آپ اس نمائش میں دیکھ سکتے ہیں۔ ان ٹائلز میں چوکور، مستطیل، ستاروں کی شکل کے اور محراب کی شکل کے ٹائلز موجود ہیں، جن کے بہترین نمونے آپ اس شوکیس میں دیکھ سکتے ہیں۔ زرین فارم کی ٹیکنک 7ویں اور 8ویں صدی سے شروع ہوئی اور عمارتوں کی تعمیر میں خوبصورت تنظیم اور آرائش کے لیے مساجد کے محرابوں اور اسلامی عمارتوں میں اس کا استعمال کیا جانے لگا۔ زرین فارم کے ظروف اور ٹائلز کے تین نمونوں کا تعلق شہر کاشان سے ہے، جو اپنی مخصوص چمک و دمک اور رنگوں کی وجہ سے مشہور ہیں۔ ظروف بنانے کی اس ٹیکنک کی تفصیلات ایک تاریخ نگار نے اپنی کتاب عریس الجواہر میں لکھی ہیں۔ اس کتاب کا تعلق 700 ہجری قمری سے ہے۔ کاشان میں ابو طاہر نامی خاندان تھا جس نے اس ٹیکنک کو تقریباً 150 سال تک نسل بنسل منتقل کیا اور زرنی فارم کے ظروف بنانے کے اسرار رموز اس خاندان تک محدود تھے۔ البتہ دوسرے خاندان بھی اس ٹیکنک پر کام کرتے تھے۔ ان خاندانوں میں بھی اس فن کے اپنے اسرار رموز تھے جو خاندان کے افراد تک محدود تھے۔ 10ویں صدی سے 13ویں صدی تک یعنی صفویوں اور قاجاریوں کے زمانے میں بھی اس ٹیکنک پر کام کیا جاتا رہا ہے، لیکن معیار، کیفیت اور نقش و نگار کے اعتبار سے کاشان کا کام سب سے مختلف ہے۔ کاشان میں استعمال ہونے والی ٹیکنک کو ہم زرین فارم کے ظروف بنانے کے ہنر کے کمال کے طور پر پہچانتے ہیں، جس کے بہترین کام اور نمونے خاندان ابو طاہر سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔
تاریخی اشیاء میں دلچسپی رکھنے والے حضرات اور خواتین اس میوزیم میں اگر جائیں تو یعنی کافی لطف اندوز ہوں گے. میں جا چکا ہوں اور وہاں پر اچھے گائیڈز بھی مل جائیں گے آپ کو, جو صحیح طور سے آپ کو بتا بھی سکیں گے اور ایک بہت ہی دلچسپ انداز میں. یہ دوسرا مسئلہ جو ہے نا, تاریخی مسائل میں بہت اہم ہوتا ہے دلچسپ طریقے سے اس کا یعنی بتانا دوسروں کو, تاکہ تاریخ جیسی خشک چیز جو ہے وہ تبدیل ہو جائے ایک بہت ہی زبردست چیز میں. مجھے خود بہت تاریخ پسند ہے اس لیے میں تعریف کر رہا ہوں, لیکن ہو سکتا ہے دوسروں کا کچھ اور خیال ہو.
بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے, خیالات جو ہے ہر کسی کے اپنے اپنے ہوتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ میوزیم جو تہران میں موجود ہیں وہ جس کی رپورٹ آپ نے ابھی دیکھی, یا کچھ میوزیم ہیں جس پرانے سکوں کے بارے میں ہیں, ہر مختلف چیزوں کے پرانی گاڑیوں کے بارے میں, تو بہرحال بڑا مزہ آتا ہے. لیکن جو جیسے حسن نے بات کی کہ گائیڈ کے بغیر جو ہے شاید ہم جو ہے 20-30% جو ہے اس کے بارے میں جان سکیں,
ایسا ہی ہے
بالکل. کیونکہ میں خود چند بار جا چکا ہوں اور میں جو ہے زیادہ خیر بار پسند نہیں کرتا تھا کہ گائیڈ کے پاس جاؤں, خود ہی دیکھنے کا شوق تھا. تو بار بعد میں کبھی ایک بار گائیڈ اس کی باتیں سننے کو ملتی تھی تو پتہ چلتا تھا کہ اس کی تو کہانی کچھ اور ہی ہے اور ہم تو اس کے بارے یہ ساری چیزیں ہیں. تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر شبر علی اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور ہماری ڈاکٹر صاحب سے گفتگو چل رہی ہے امام محمد تقی علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں. اور ڈاکٹر صاحب سے سوال پوچھا گیا تھا ہم کہ کیسے جو ہے امام نے 8 سال کی عمر میں امامت کو سنبھالنا شروع کیا. تو بہرحال ڈاکٹر صاحب اسی موضوع کے بارے میں گفتگو کریں. جی ڈاکٹر صاحب.
جی, تو جیسا کہ میں ناظرین کی خدمت میں عرض کیا کہ دیکھیے امامت کا منصب اور امامت کا جو عہدہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی کسی کو الیکٹ کر لے یا کسی کو سلیکٹ کر لے,
ٹھیک ہے,
یعنی کچھ ایسی چیز نہیں ہے. اور جو امامت کا جو کنسیپٹ جو اسلام میں ہے, یعنی رسول اللہ کے جو جانشین جو ہوتے ہوئے, یعنی وہ ایسا کنسیپٹ ہے جو یعنی عام آدمی کو ذرا سمجھنے میں ذرا مشکل لگتی ہے,
ٹھیک ہے.
کیونکہ ٹھیک ہے, بعض مانتے ہیں کہ چلے کسی کی عمر زیادہ ہو یا کسی کی عمر وہ ہو تو شاید پڑھا لکھا شخص ہو, لیکن ایک بچہ ایک جوان کیسا امام بن سکتا ہے؟
صحیح.
کیونکہ جب امام رضا علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی,
صحیح,
یعنی طوس میں یعنی مشہد میں, تو امام کا بہت ہی کم سن تھا, یعنی مشکل سے 8 سال کے تھے, اور 8 سال کا بچہ امامت پہ فائز ہونا, یعنی یہ کیسے ممکن ہے؟ اسی حوالے سے میں صرف ایک ناظرین کو اتنا بتاتا چلوں کہ یعنی جامعہ الازہر کے جو مفتی اعظم ہے یعنی احمد محمد الطیب, ان سے پوچھا گیا تھا کہ یعنی شیعوں میں جو امامت کا جو کانسیپٹ ہے, اور انہوں نے خاص طور پہ امام محمد تقی علیہ السلام کے بارے میں اشارہ کیا.
اچھا, ٹھیک.
اور کہا تھا کہ یہ جو ان کے پاس جو کانسیپٹ ہے کہ آیا ایسا کیسا امکان ہے, ممکن ہے یا کیسا ہے, یہ ہے کہ ایک چھوٹا بچہ یعنی 8 سال کا بچہ امام ہو. تو انہوں نے بہت ہی اچھا جواب دیا, انہوں نے پلٹ کے یہ کہا کہ آیا آپ لوگ قرآن میں نہیں پڑھے؟ یہ اسی سورہ مریم کی طرف انہوں نے اشارہ کیا تھا کہ کہاں پر, وہاں پر جہاں پر اللہ تعالیٰ نے زکریا کے بارے میں کہہ رہا ہے,
ٹھیک,
یعنی حضرت زکریا جو حضرت زکریا کے بیٹے کے بارے میں یعنی حضرت یحییٰ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے یحییٰ کو کتاب اور حکمت کمسینی میں دی ہے,
ٹھیک ہے.
یعنی اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ اس سے پتا چلتا ہے کہ نہ صرف حضرت عیسیٰ بلکہ حضرت یحییٰ بھی ویسے ہی تھے, اور جب اللہ کے طرف سے جو بھیجا ہوا نمائندہ جو ہوتا ہے اس کے لیے کوئی سن
عمر
عمر کوئی وہ نہیں ہے,
وہ نہیں رکھتی,
وہ عمر وہ نہیں رکھتی.
آپ اس کا مطلب بڑا اہم سوال میں نے پوچھ لیا آپ سے.
جی جی جی. اور پھر میں ناظرین کو اس واقعے کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں کہ جب مامون نے جب بغداد میں جا رہا تھا, مامون کی سواری جا رہی تھی,
صحیح,
تو کم سن سال یعنی چھوٹے کم سن بچے کھیل رہے تھے,
ٹھیک ہے,
گلی میں, اور جب سب کھیلنے جب جیسے کہ پاشا کی سواری آنے لگی تو سب ڈر کے بھاگ گئے,
ٹھیک ہے,
اور ایک بچہ کونے میں دیوار کا ٹیکر میں کھڑا ہوا تھا,
ٹھیک ہے.
تو مامون نے تعجب سے پوچھا کہ کیا کیوں تم نہیں بھاگے کیا؟ تو امام نے پوچھا یعنی وہ کمسن سال پوچھا یعنی کمسن بچہ پوچھا کہ آیا میرے ٹھہرنے سے آپ کی جگہ تنگ ہو رہی ہے کہ آپ کی سواری میں کچھ وہ ہو رہا ہے, مشکل ہو رہی ہے, مسئلہ ہو رہا ہے کہ گزرنے کے لیے؟ تو جب مامون نے جب سوال کیا تو وہ بچہ امام محمد تقی علیہ السلام نکلے, اور جب اس جب یہ جوابات جب سنا تو امام کا وہاں پر فوراً امتحان لینا چاہا,
ٹھیک.
اور پھر وہ مشہور قصہ ہے وہ باس کا کہ یعنی امام علیہ السلام سے وہ پوچھتا ہے کہ یعنی باس کو چھوڑتا ہے اپنے شکاری پرندے کو, شکاری باس کو چھوڑتا ہے, اور پھر چند دن یعنی چند مدت کے بعد اپنی مٹھی بند کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے,
ٹھیک ہے.
تو اور امام نے بہت ہی خوبصورت انداز میں جواب دیتے ہیں کہ ہاں باس بادشاہ آتے ہیں اور باس کو چھوڑتے ہیں, اور جو اللہ کے طاقت سے جو مچھلیاں جو اوپر جو جاتی ہے یعنی ابر پہ, اور بعض اس کو شکار کر کے لا کے پاشا میں پاشا کے دیتے ہیں, اور پاشا نے ایک اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے. تو بہت ہی وہ متاثر ہوا, اور متاثر ہونے کے بعد وہ دربار میں لے کے گیا آپ نے, اور دربار میں لے کے جانے کے بعد جو مشہور جو ڈیبیٹس وغیرہ جو ہوئے ہیں وہاں پر یحییٰ بن اخثم کے ساتھ, یعنی یحییٰ بن اخثم جو اس دور کا جو پڑھا لکھا شخص تھا, جو یہ سمجھے کہ چلو یہ کم سن سال بچہ ہے, چلو ہم اس کو اپنی طرف اس کو موڑ لیتے ہیں, اس کے تو یعنی اس کے افکار وغیرہ ہمارے طرف ڈال لیں گے, ڈال لیں گے اس کو افکار میں, کیونکہ انہوں نے امام رضا علیہ السلام کے جو اس علم کے کمالات کو دیکھا تھا, جو مرو میں جو مختلف قسم کے علماء سے, یعنی نہ صرف مسلمان بلکہ یہودی ہو, نصرانی ہو, دیگر علماء سے ان کے جو مباحث وغیرہ جو دیکھے تھے, تو اس سے جو متاثر جو ہوئے تھے, تو کہے کہ چلو اس کو ہم ہماری طرف لاتے ہیں تاکہ ہمارے افکار کو بیان کر سکے. جب یحییٰ بن اخثم کے ساتھ جب امام کا جو گفتگو جو ہوتی ہے, جو اس نے جو سوالات جو پوچھتا ہے, جو امام جو سوال کے شکل میں اس کو جواب دیتے ہیں, اور یہ پھر یہ گول ہو جاتا ہے, تو یہ بہت ہی ناظرین کو بہت ہی یعنی دلچسپ واقعہ ہے یہ, جو ناظرین ضرور پڑھ سکتے ہیں اور اسے علم حاصل کر سکتے ہیں, اور دیکھ سکتے ہیں کہ یعنی اللہ کا جو بھیجا ہوا جو نمائندہ ہے وہ کیسا ہو,
بالکل صحیح,
اور اس کی کیا کیا شرائط ہے, اور وہ کس طریقے سے وہ نہیں وہ امامت پہ فائدہ یعنی عہدہ مند پہ وہ ہے.
صحیح.
اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف امام محمد تقی علیہ السلام بلکہ دیگر ائمہ بھی ویسے ہی ہیں.
صحیح.
یعنی آپ چھٹے امام کو لے لیں, امام محمد جعفر صادق علیہ السلام کو, امام جعفر صادق علیہ السلام کو لے لیں, یا امام محمد باقر علیہ السلام کو لے لیں, کہ آپ اپنے دور میں جو علم وغیرہ کی جو گسترش جو کیے ہیں, یعنی ان کو علم کو جو پھیلائے ہیں, کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے 4000 شاگرد تھے, اور آج کل تقریباً تمام علوم کے جو اگر ہم اس کو فالو کریں یا اس کے روٹس وغیرہ کو دیکھیں,
ٹھیک ہے,
تو امام صادق تک پہنچتے ہیں, یا مختلف احادیث وغیرہ ہمارے
شاگردوں تک پہنچتے ہیں,
شاگردوں تک
پہنچتے ہیں, بالکل صحیح.
بہت ہی مشہور جابر ابن حیان ہے,
بالکل صحیح,
جو الکحل وغیرہ کے جو فادر آف الکحل, یعنی سوری جو کیمسٹری, فادر آف کیمسٹری کہا جاتا ہے,
ٹھیک ہے,
اور ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کے شاگرد وغیرہ نے امام نے تربیت کی. اور پھر اس کے علاوہ جو آپ لوگوں کا جو ہفتے کا جو موضوع ہے
جی,
اور یہ وہ رہبریت یا امامت ہے,
صحیح, ٹھیک,
کہ آیا کس قسم کے افراد کی ہم پیروی کرنا چاہیے,
بالکل صحیح,
اور کس قسم کے لوگ کہ ہم وہ
کس کو رہنما
مانے,
بالکل صحیح.
دیکھیں بعض کہتے ہیں کہ چلیں ائمہ علیہ السلام کی ہم بات مان لیں گے, لیکن سلسلہ امامت کا 12 امام کے تک ختم ہوتا ہے, یعنی 12 امام غیبت میں,
ٹھیک
ہے, امام زمانہ کی غیبت کے بعد ہم کیا کرنا چاہیے, کس کو ماننا چاہیے, آیا ہر کسی کو ہم لیڈر مان لیں, آیا ہم کسی کو رہبر مان لیں,
صحیح,
یہ مسئلہ اٹھتا ہے, یہ ذہن میں سوال اٹھتا ہے.
صحیح.
تو یہاں پر میں امام حسن علیہ السلام کی حدیث کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں.
صحیح.
اور وہ امام حسن علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہمارے نہ ہونے پر یعنی غیبت پر آپ ایسے شخص کی طرف رجوع کریں.
صحیح.
جو یعنی حالات حاضرہ پہ وہ پوری اس کی نظر عبور رکھتا ہو,
ٹھیک ہے,
متقی ہو, پرہیزگار ہو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتا ہو,
بالکل صحیح,
اور عدل و انصاف سے وہ برخورد کرتا ہو,
صحیح,
اور ایک تقریباً یعنی آپ یہ سمجھیں کہ اسلامی قوانین پر اس کو بھرپور اس کو وہ
عبور حاصل,
صحیح,
ٹھیک ہے,
تو ایسے شخص کو ہم تلاش کر سکتے ہیں,
صحیح,
جو واقعاً اللہ اور جو اللہ یا ائمہ علیہ السلام کی طرف ہمارے کو ہدایت کر سکتے,
ہدایت کر سکتے. ڈاکٹر صاحب گفتگو کو جاری رکھیں گے, ہم یہاں پر معذرت کے ساتھ چھوٹا سا وقفہ ہم نے لینا ہے, اور ہم لوگ چلیں گے حسن کی طرف, اور انشاءاللہ جو آپ کی گفتگو تھی کہ رہبر یا رہنما جو ہے وہ اس میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے, کیسے جو ہے اس کو پہچانا جائے اور کس کی پیروی کی جائے, بڑا ہی اہم موضوع ہے, اور ڈاکٹر صاحب اس پہ بات کر رہے ہیں, گفتگو جاری رہے گی, چلیں گے حسن کی طرف, دیکھتے ہیں حسن ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں.
بہت شکریہ خرم. ہم لوگ ہوتا یہ ہے کہ اپنے بچوں کے لیے جب اسکول ڈھونڈتے ہیں, اسکول گوئنگ جب جسے کہا جاتا ہے, ایج جو ہو جاتی ہے, جب اسکول جانے کی ان کی عمر ہو جاتی ہے, تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں بہترین اسکول اپنے شہر میں ڈھونڈیں. بعض وقت ہوتا ہے کہ وہ اسکول ڈھونڈنے کے لیے ہم لوگ دوسرے شہر چلے جاتے ہیں تاکہ ہمارا بچہ ہماری بچی جو ہے وہ بہترین طریقے سے پڑھائی کر سکے. تو جب ہم لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں کسی دن خدا کے سامنے لوٹنا ہے, اور وہ دن خدا خود کہہ رہا ہے کہ بہت جلد آنے والا ہے, تو کیوں نہ ہم لوگ ایسے اسکول کے تلاش میں رہیں جو ہم لوگوں کو ہدایت کر سکے, صحیح طور سے ہدایت کر سکے, بھٹکائے مت, ٹیچرز اس کے اچھے ہوں, ایسے ٹیچرز ہوں جو واقعی دل سے پڑھانے کے لیے آئے ہوں, اور جو خدا کی طرف ہم لوگوں کو ہدایت کریں اور انسان کو کمال تک پہنچا دیں. یقیناً ہمارے امام بہترین رہبر اور رہنمائیں سلسلے کے, آپ کے بھی ہم خیالات کے منتظر رہیں گے, اور ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے گا، پروگرام صبح زندگی جاری رہے گا۔ ایک کلپ دیکھتے ہیں۔ محمد نوری صاحب کی آواز میں آپ نے یہ کلپ سنی، اور چلتے ہیں وقت ضائع کیے بغیر خرم کے پاس، اور سید شبر علی صاحب یہاں پر موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، پروگرام آپ کے حوالے۔
بہت شکریہ حسن، بالکل جی، بہت شکریہ
صاحبان،
بہت شکریہ جی۔ ناظرین، ڈاکٹر شبر علی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور ہماری گفتگو جیسے میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو، حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں، ان کی امامت کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے، اور ابھی جو گفتگو جس موڑ پہ پہنچی ہے بڑا ہی حساس موڑ ہے، بڑا ہی اہم موڑ ہے، اور وہ موڑ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتا رہے ہیں ہمیں کہ ایک اچھے رہنما کو کیسے پہچانا جائے۔ جی ڈاکٹر صاحب
جی، دیکھیے رہنما کا مطلب یعنی جو شخص ہمارے کو ہدایت کر سکے،
بالکل صحیح،
اور جو ہادی ہو،
بالکل صحیح،
رستے موجودہ میں حالات میں کون ہمارا ہادی ہو سکتا ہے؟ آیا ہم ہر کسی کو ہدایت پہ،
ٹھیک ہے،
ہدایت کے منصب پہ اس کو فائز کر سکتے ہیں،
صحیح،
یا ہم اس کی پیروی کر سکتے ہیں؟
صحیح۔
مثال کے طور پر کچھ گیم ہے، یعنی کرکٹ ہے، کرکٹ میں کیپٹن ہادی ہوتا ہے، کیپٹن کے ہاتھ میں سب چیز امور ہوتی ہے، اور وہ فیلڈ کو سیٹ کرتا ہے، بیٹسمین کو سیٹ کرتا ہے، کیسا ہو کیا ہو،
ٹھیک ہے،
تو یہ چیز
اگر جیتنا ہے،
اگر جیتنا ہے، اگر ہارنا ہے تو پھر کسی کو بنا سکتے ہیں،
لگا لیں، ٹھیک ہے۔
تو پھر ہمارے امور میں، جو روزمرہ زندگی میں، جس میں اسلام نے کافی تاکید کیا، کیونکہ اسلام ایک مذہب نہیں ہے بلکہ ایک روش زندگی بھی ہے، جو انسان کو اونچائی کی طرف لے جانا چاہیے،
انسانیت کی طرف لے کے جاتی ہے،
انسانیت کی طرف لے کے جانا چاہیے۔ اور آیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی نبیوں کے بعد، یعنی پیغمبروں کے بعد، آیا صرف بشریت کو ایسی چھوڑ دیا اور ہر کسی کو الیکٹ کر لیں اور ہر کسی کو سلیکٹ کرنا اور رہبر بنا لیں اپنا؟
بالکل صحیح،
ایسا ممکن ہی نہیں ہے، ناممکن ہے، یعنی عقل ماننے کو تیار نہیں ہے۔
صحیح۔
تو ہم احادیث کی اگر روشنی میں دیکھیں گے، تو پھر میں دوبارہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے غیبت کے بعد یعنی کیا ہونا چاہیے، یعنی آپ لوگ ایسے ایک متقی پرہیزگار کی پیروی کریں، یعنی جو فقیہ ہو،
ٹھیک
ہے، اور تقویٰ رکھتا ہوا ہو، اور ہوا حوث کی پیروی نہ کرے وہ، اور تمام امور پہ ماہر ہو، اور اللہ کی اطاعت کرے،
ٹھیک ہے۔
اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کو ایسے شخص کی تلاش کرنا چاہیے، یعنی یہ چیزیں ٹھیک ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم اور احادیث کے اگر سہارا لیں، تو اس میں ہمارے کو یہ بھی ملتا ہے کہ جو دشمنان خدا سے ڈٹ کے مقابلہ کرے،
ٹھیک ہے،
جو اللہ کے جو امور میں جو کام وغیرہ، یعنی عدالت کو ڈٹ کے آگے بڑھائیں،
ٹھیک ہے، صحیح۔
آیا یہ چیز ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے، لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز تقریباً ممکن ہے،
ٹھیک ہے،
کیونکہ یہ جو کانسیپٹ جو ہے، یعنی جو ایک فقیہ کا ہم پیروی کرنا،
صحیح،
یعنی بالکل بہت ہی اچھی طریقے سے، اچھی نمونے سے انقلاب اسلامی کے بعد ایران میں باقاعدہ یہ کانسٹیٹیوشن کا جز بن چکا، اور یہ چیز ہے سامنے، ہے، ٹھیک طریقے سے چل رہی ہے۔ جب امام خمینی نے جب جلاوطنی میں، جب عراق میں، جب یہ کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا،
صحیح،
تو اس سے کافی لوگ اس سے متاثر ہوئے،
ٹھیک
ہے، اور خود امام خمینی کی جو مقناطیس یعنی میگنیٹک جو شخصیت جو تھی،
ٹھیک ہے،
جو ہر کسی کو جو جذب جو کرتے تھے،
ٹھیک ہے،
تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خود بخود جب عوام کے سامنے یہ فلسفہ، یعنی یہ جو کانسیپٹ، جو یہ حدیث وغیرہ جو پیش کیا گیا ولایت فقیہ کا،
ٹھیک ہے،
تو آٹومیٹکلی عوام ان کی طرف آنے لگے، اور ان کو بعنوان رہبر سیاسی اور مذہبی ان کو
مان لیا، ٹھیک ہے۔
اور ہم دیکھتے ہیں کہ انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد 1979 تک یہ چیز چلے آ رہی ہے،
ٹھیک ہے،
اور نہ صرف امام خمینی بلکہ ان کے جانشین رہبر منصب انقلاب حضرت آیت اللہ خامنہ ای صاحب بھی بالکل اسی طریقے سے، اسی انداز پہ یہ کام
چلا رہے ہیں،
آگے چلا رہے ہیں،
بالکل صحیح،
یعنی وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، تمام امور پہ ہاتھ رکھتے ہیں، یعنی امور کا مطلب میرا سماجی اور سیاسی امور، یعنی سوشل اینڈ پولیٹیکل،
مذہبی
کے ساتھ ساتھ، اس کے علاوہ وہ یعنی جو پولیٹیکل ایٹماسفیئر ہے اور حالات حاضرہ بہت ہی اچھی نظر رکھتے ہیں،
بالکل، اور جو انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے اس کو، اس کے ساتھ بھی ڈٹ کے مقابلہ کیا جا رہا ہے،
اور ڈٹ کے مقابلہ کر رہے ہیں، اور عدالت کو ہمیشہ پھیلا رہے ہیں، اور ہمیشہ ان کا یہ رہا ہے کہ جو مسلمان جہاں پر بھی ہو، امت مسلمان امت واحدہ ہے، اور امت واحدہ میں تفرقہ نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیشہ دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور جو دشمن نما یا دوست نما جو افراد جو ہمارے صفوں میں، ان کو الگ کرنا چاہیے،
بالکل صحیح،
کیونکہ مسلمان ایک ہے، اور جو وحدت سے آگے کام بڑھا سکتے ہیں،
بالکل ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا، جیسے کہ اہل بیت نے بھی فرمایا ہے کہ نہ ہم ظلم کرتے ہیں اور نہ ظلم برداشت کرتے ہیں، بالکل وہی جی سیاست ہے جو ابھی اسلامی انقلاب کے بعد ایران
میں بھی
جس کو چلایا جا رہا ہے، اور جب کوئی ظلم کی بات کی جاتی ہے تو جیسے کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کافی عرصے سے ایران کے اوپر جو ہے بلا وجہ جو ایران کی نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے جو صرف میڈیکل سائنس اور بجلی بنانے کے لیے ان کاموں کے لیے استعمال ہو رہی ہے اس پہ بھی جو ہے بہرحال تنگ کیا جا رہا ہے ایران کو, لیکن ایران بھی جو ہے وہ بالکل ڈٹ کے اس کا
مقابلہ کرتا ہے. اور ایک سوال یہاں پر اٹھتا ہے کہ یعنی باقاعدہ جو غربی مورخین ہیں یعنی مغربی جو اسکالرز ہیں یعنی ویسٹرن اسکالرز, یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ڈیموکریسی ہے لبرل ڈیموکریسی ہے اور اسلام میں جو یعنی کسی کو ایک چن لیا اور اس کو رہبر کے طور پر مان لیا اور بعض وقت یہ کہتے ہیں کہ یہ ان الیکٹڈ لیڈر کے نام سے بھی یہ جو الزام جو تہمت لگاتے ہیں آئے ایسے ہی ہے. دیکھیے جواب میں غربی میں یعنی لبرل ڈیموکریسی میں وہاں پر نعوذ باللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر ہی نہیں,
یعنی سوچ ہی نہیں ہے, بالکل
یعنی کانسیپٹ ہی نہیں ہے, یعنی آپ وہاں پر مذہب کو سیاست سے الگ کر دینا چاہیے. لیکن یہاں پر کیسا ہے, یہاں پر یہ ہے کہ مذہب اور سیاست دونوں ساتھ ساتھ ہیں,
ٹھیک ہے, اور چلنی بھی ساتھ ساتھ چاہیے
کیونکہ آپ کو جب عدالت برقرار کرنا ہے اور آپ کو مستضعفین کی حمایت کرنا ہے, آپ کو مظلوموں کی حمایت کرنا ہے, تو آپ کے پاس سیاسی طاقت بھی ہونا چاہیے, اور آپ ایسا آپ بغیر اس کے نہیں کر سکتے. اور میں ناظرین کو کہتا چلوں کہ جو خود رہبریت کا جو انتخاب یہاں پر جو ہے, یعنی جو اسمبلی آف ایکسپرٹس ہے یعنی شورائے خبرگان کی,
ٹھیک ہے,
یعنی مجلس خبرگان کی, اس سے یہ چنے جاتے ہیں, یہ تقریباً 80 سے زیادہ فقیہ ہے,
ٹھیک ہے,
جو بہت ہی متقی پرہیزگار ہے اور پورے تقریباً شرائط وغیرہ رکھتے ہیں,
ٹھیک ہے,
یہ تقریباً الیکشنز کے طور پر یہ چنے جاتے ہیں,
ٹھیک ہے,
اور ان کا کام ہوتا ہے کہ رہبر کو چننا,
ٹھیک ہے,
اور رہبر کے کام پہ نظارت رکھنا,
پورا ایک سسٹم موجود ہے,
یعنی یہ رہبر بھی جو ہمارے پاس جو ہے یہ الیکٹڈ رہبر ہے,
ٹھیک ہے,
کس نے الیکٹ کیا ہے, جو فقہا نے الگ کیا ہے, جو فقہا نے جو اجتہاد کے منصب پہ ہو اور جو وہ تمام امور کو جانتے ہیں اور یہ انتخاب کرتے ہیں کہ رہبر کا جو تمام یعنی سیاسی اور سماجی امور پہ وہ قدرت رکھتا ہے.
بہت زبردست ڈاکٹر صاحب, گفتگو ہم جاری رکھیں گے. یہاں پر چلنا ہے ہم نے حسن کے پاس, تھوڑا سا جو ہے ماحول کو ہم تبدیل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں حسن جو ہے ہمارے لیے کیا لے کے ہیں.
بہت بہت شکریہ خرم, اور ہم بھی کئی زبردست چیزیں اپنے ناظرین کے لیے ہم لائے ہیں اور کافی محنت ہم نے کی ہے, یہ اس میں آپ کوئی شک مت رکھیے گا. ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ گھر میں بہت ساری ایسی چیزیں رکھتے ہیں, اور ہوتا یہ ہے کہ پھینکتے وقت ہم لوگ یا بہت کنجوسی سوار ہو جاتی ہے, مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم پھینکیں کیوں. لیکن ایک اس سے بہتر سوال یہ ہے کہ بھائی ہم نے پھینکنے کا چلیں ارادہ کر دیا اور بہت ہی دل کڑا کر کے ہم نے وہ ارادہ کر لیا اور اس چیز کو پھینک دیا, لیکن وہ اگلا آدمی جا کے اس کا استعمال کرے گا, تو کیوں نہ ہم خود اس کو استعمال کر لیں اور صحیح راستے میں اس کو لگا دیں. مثال کے طور پر یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک پرانے سوٹ کیس کو, ایک کہہ سکتے ہیں حمام میں جو آپ کا ایک خانے جو ہوتے ہیں مختلف چیزوں کے رکھنے کے لیے, وہ اس کے استعمال کے یہ کام آ گیا ہے اور بہت ہی بہرحال مفید اس کا استعمال ہے. اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, واقعی اس کا یعنی کافی حد تک ربط ہوتا ہے کہ آپ کس حد تک اپنا ذہن استعمال کر رہے ہیں اس سلسلے میں. ابھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سوٹ کیس کو, پرانے سوٹ کیس کو, اٹیچی کو استعمال کیا گیا ہے ایک صوفہ بنانے کے لیے, ایک چھوٹا سا جو مثال کے طور پر آپ دروازے کنارے رکھ دیں اور وہاں پہ جب جوتا پہنے باہر جاتے وقت تو آپ اس کے اوپر آرام سے بیٹھ کے سب کچھ کر سکتے ہیں, اور بہت ہی آسان اس کے طریقے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتوں میں ہم بتائیں گے اس کے بارے میں بھی مزید چیزیں آپ کو. اور اہم نقطہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ فکر اس کے پیچھے کیا چیز ہے اور آپ کی ضرورتیں کیا ہیں. آپ گھر میں ایک بار دیکھ لیجئے, مثال کے طور پر ابھی 2-3 دن پہلے ہم لوگوں کے ایک پڑوسی ہیں, وہ ان کی ایک ٹی وی ٹیبل تھی, میں نے دیکھا پارکنگ میں رکھی ہوئی ہے اور وہ پھینکنے جا رہے ہیں. اسی وقت میرے ذہن میں کئی چیزیں آ گئیں جو اس کا اگلا استعمال کیا جا سکتا, وہ کافی یعنی بوسیدہ تو نہیں تھی, رنگ تھوڑا بہت اس کا جیسے اکھڑ گیا تھا, تو اسی وقت ہمارے ذہن میں چیزیں آنے لگیں کہ اس کا کیا 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 جا سکتا ہے. مثال کے طور پر اس کو ایک چھوٹا سا کتاب خانہ بنایا جا سکتا ہے, آپ حتیٰ اس کو ایک اپنے ٹی وی ٹیبل کے یعنی طور پر جو اس سے پہلے استعمال ہو رہی تھی یہ میز, اس کو آپ ایک سینٹر ٹیبل کے طور پر اپنے کمرے میں, اپنے اسٹڈی روم میں آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو واقعی آپ اپنا ذہن اگر بنا لیں تو آپ کے جیب پہ بھی اس کا اثر ضرور پڑے گا, اور آپ دیکھیں گے کہ کس حد تک آپ کے لیے سارے مسائل مفید ثابت ہو سکتے ہیں. یہاں پر ایک عام سے بلب کو جو پہلے جل گیا تھا اندر کا, وہ ساری چیزیں نکال کے, تار وار جو ہوتے ہیں وہ نکال کے اس کو ایک چراغ میں تبدیل کر دیا گیا ہے, اور بہرحال اس میں یہ ہے کہ شیشے تک وہ نہیں آ رہی کہ آگ نہیں آ رہی, تو اس لیے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. تو فکر آپ کی ہونی چاہیے, اور گھر بھی آپ ہی کا ہے, جیب بھی آپ ہی کی ہے, اس کا خیال رکھیے. چلتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ذہن کی صحت اور جسمانی صحت یہ دو خدا کی سب سے بڑی دی گئی نعمتیں ہیں اور ہم لوگ کو اس کا خیال رکھنا چاہیے. اور ہمارے بچے اس وقت جا رہے ہیں, یہ ہمارے بھائی بہن اچھے خاصے جا رہے ہیں ایگزام دینے کے لیے, اس میں ہو سکتا ہے ہمارے یعنی والد کے بھی عمر کے بھی بہت سارے لوگ ہوں جو واقعی پڑھائی کا شوق رکھتے ہوں, تو ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک ہوتا ہے کہ اسی وقت آپ کیا کھائیں, اور ایک ہوتا ہے کہ آپ اپنا روٹین کیا بنائیں کہ آپ کیسے آپ کھانا کھا رہے ہیں اور کس حد تک اور کیا کیا چیزیں آپ کھا رہے ہیں. تو اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اومیگا 3 آپ کے ذہن میں پہنچنا چاہیے تاکہ تیزی سے آپ کا ذہن کام کر سکے. تو آپ کوشش کریں کہ امتحان سے 10 دن پہلے سے آپ شروع کر دیں مچھلی کھانا, اور مچھلی جو ہے وہ بہت زیادہ آپ بہرحال نہ کھائیں, گرمی بھی ہو رہی ہے تو, لیکن اتنے مناسب مقدار میں کھائیں تاکہ آپ خود احساس کریں کہ ہاں واقعی آپ کے ذہن پہ اثر اس کا پڑ رہا ہے. دوسرا کام آپ یہ کر سکتے ہیں کہ صبح امتحان سے پہلے جو آپ کام کریں وہ یہ ہے کہ تھوڑے سے ڈائجسٹو جو بسکٹ ہوتے ہیں وہ لیں, عام بسکٹ مت لیں کیوں, اس کی وجہ سے شوگر لیول اچانک چڑھتا ہے پھر اچانک ڈاؤن ہو جاتا ہے اور نیچے چلا جاتا ہے. لیکن اگر آپ ڈائجسٹو لیں گے تو وہ آپ کے نظام انہضام میں آہستہ آہستہ جا کے جو آپ کے بدن کو شوگر کی جتنی ضرورت ہے وہ مٹھاس پوری کر دے گا اور آپ کے سیلز جو ہیں تیز کام کرنا شروع کر دیں گے. کوشش کریں کہ ان دنوں میں کافی کا استعمال بہت کم کر دیں کیونکہ کافی بہت ہی اچھا دوست ہے, لیکن جب زیادہ ہو جاتا ہے تو آدمی کو تھکن کی طرف زیادہ تر لے جاتا ہے. اور کئی چیزیں ہیں انشاءاللہ, اگر آپ کو دیکھنا ہو اس کے بارے میں تو آپ رجوع کر سکتے ہیں ایک گھنٹے کے اندر ہم لوگ کے فیس بک پیج پر. چلتے ہیں خرم کے پاس.
بہت شکریہ حسن. بہرحال جو ہے اس ہفتے کے دن جو آپ یہ باتیں لے کے آتے ہیں مزہ آ جاتا ہے, خاص طور پہ جو چیزیں جو چھوٹی موٹی گھر کی چیزیں ہیں ان کا استعمال کرنا. بالکل آپ نے صحیح کہ فکر کی بات ہے کہ انسان اگر فکر کرے تو وہ ایک بلب والی جو چیز ہے. پر بہت شکریہ حسن جی. ڈاکٹر شبر علی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور ناظرین گفتگو کی ڈاکٹر صاحب نے, اور بڑے ہی کم وقت میں ڈاکٹر صاحب نے جو ہے بڑے ایسے نکات کی طرف اشارہ کیا کہ جن پہ سوچنا میرے خیال میں اس ٹائم پہ ایک قسم کا جو ہے ہم سب پہ فرض ہے, کہ بہت ہی اہم موضوع تھا اور بہت ہی اہم نکات پہ ڈاکٹر صاحب نے گفتگو کی. وقت ہمارا ختم ہو گیا ڈاکٹر صاحب سے, ویسے میں درخواست کروں گا کہ ایک آدھ جملے میں اگر آپ جو ہے اپنی گفتگو کا اختتام کر لیں.
دیکھیں میں صرف ناظرین کو میں اتنا کہتا چلوں کہ دیکھیں ہمارے جو روزمرہ زندگی میں ہم کو ایسے آئیڈیلس کی طرف جانا چاہیے, یعنی ایسے اشخاص کی طرف ہمارے کو اپنا زندگی کا آئیڈیل بنانا چاہیے جو ہمارے کو اونچائی کی طرف لے جائے.
ٹھیک ہے.
اور آئمہ علیہ السلام ہے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے یا دیگر انبیاء علیہ السلام کے علاوہ بھی ہم کو ہمارے جامع میں ایسے اشخاص ایسے شخصیتیں پائی جاتی ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں, رسول کی پیروی کرتے ہیں اور اسلام پہ چلتے ہیں اور پورے اسلام کے قوانین کو اپناتے ہیں اور اس کو باقاعدہ اس پہ عمل کرتے ہیں. تو ہم کو چاہیے کہ اس ایسے اشخاص کو ہم کو ہماری زندگی کا آئیڈیل بنانا چاہیے اور زندگی میں رہبر انتخاب کرنا چاہیے یا چوز کرنا چاہیے جو ہم کو اچھائی کی طرف لے جائے اور اونچائی کی طرف لے جائے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ جی. چاہ رہا تھا آپ سے جو ہے ایک آدھ گھنٹہ جو ہے اور مزید اس موضوع پہ
جی, ایسا موضوع ہے کہ یعنی بہت ہی مختصر سے ٹائم پہ.
بالکل صحیح آپ نے بات کی. ان شاء اللہ ہم کوشش کریں گے دوبارہ بھی جو ہے اس موضوع پہ جو ہے گفتگو کی جائے, لیکن بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مختصر وقت میں بڑے ہی اچھے نکات کی شکل میں جو ہے بتا رہی. بہت شکریہ جی حسن.
اور ناظرین ہم لوگ چلتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد آپ کی خدمت میں. جی ناظرین اس وقت لائن پر موجود ہیں نورین حیدر صاحب اور ان سے ہم لوگ گفتگو کریں گے اسی موضوع کے حوالے سے کہ رہبر کسے ہونا چاہیے اور رہنما کسے ہونا چاہیے. آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں مولانا صاحب.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
مولانا صاحب ایک چیز, یہی مسئلہ جو ہم لوگوں کا ہفتے کا اس ہفتے چل رہا ہے, ایک ولادت ہے بیچ ہفتے میں, ایک اور ولادت ہے اور آخر میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی وفات کی تاریخ ہے. ان لوگوں نے سب نے اپنے دور میں ایک بہت ہی اہم کردار ادا کیا لیڈرشپ رہبری میں. واقعی کیا معیارات ان لوگوں میں تھے کہ ہم لوگ ان کی طرف رجوع کریں تو ہم لوگ کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. رہبری کے لیے سب سے اہم ضرورت جو ہے وہ ہے تقوی ہے.
ٹھیک ہے.
اور تقوی ہی انسان کو ایسا بنا دیتا ہے کہ انسان رہبری کے لائق ہو جاتا ہے.
صحیح.
تو اب وہ اصل رہبری جو ہے وہ انسان خود عمل کر کے اپنی زندگی میں ان چیزوں کو جو دین کے امور ہیں اس پر وہ خود چل کر دکھا دیتا ہے, جس کے ذریعے لوگ اس کو اپنا نمونہ بنا لیتے ہیں.
صحیح.
لہذا قرآن نے بھی پیغمبر کے لیے بھی کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ, پیغمبر کی رہبری کی سب سے بڑی دلیل ہے پیغمبر خود کردار کے لحاظ سے. پیغمبر اسلام نے بھی مکے میں آنے کے بعد 13 سال کی حیات جو ہے وہ تو رسالت کی اعلان کی بات کی ہے, مگر اس سے پہلے 40 سال کی حیات ہے پیغمبر کی, اس میں پیغمبر نے اپنے کردار کو پیش کیا ہے.
صحیح.
وہاں پر صرف آمینہ کے چاند تھے, عبداللہ کے لال کے طور پہ لوگ جانتے تھے, مگر کردار جو پیغمبر نے پیش کیا اپنا, وہ کردار کا کمال یہ تھا کہ وہ کفار جو اپنے باپ پر یقین نہیں کرتے تھے, جو اپنے بھائی پر یقین نہیں کرتے تھے, قبیلے میں اعتبار نہیں کرتا تھا, پیغمبر اسلام نے اپنی 40 سالہ حیات جو بظاہر رسالت کی نہیں ہے, بظاہر صرف ایک عام انسان کی طرح تھے, مگر انہوں نے جو کردار پیش کیا تو وہی اہل مکہ جو کفار و مشرکین تھے وہ پیغمبر کو صادق ماننے لگے, وہ پیغمبر کو امین ماننے لگے, اور اسی صداقت اور امانت داری اور دیگر اچھے کمال کے ذریعے پیغمبر نے اسی مکے میں جہاں پر بھائی کو بھائی پر, باپ کو باپ پہ اعتبار, باپ کو بیٹے پہ اعتبار نہیں تھا, وہاں سب کو پیغمبر پہ اعتبار ہو گیا. اور وہی مکے والے ایک دن مجبور ہو کر 40 سال پیغمبر کی حیات کو دیکھنے کے بعد, کردار دیکھنے کے بعد, جب پیغمبر نے قولو لا الہ الا اللہ کی بات کی اور اسلام کی بات شروع کی تو انہوں نے کہا ہم اس کو کیسے جھوٹا کہیں جسے ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ جھوٹا نہیں ہے.
مولانا صاحب بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا, معذرت کے ساتھ وقت ہمارا کم تھا آج, انشاءاللہ دوبارہ ہم آپ سے رابطہ کریں گے مزید گفتگو میں, بہت
دیں گے ہم لوگ. اور ناظرین آپ کو بتاتے چلیں گے ڈاکٹر سلیل فاطمہ کل ہم لوگوں کے مہمان ہوں گی اور
بچوں کے مسائل
کے بارے میں گفتگو کریں گی. ہفتے کا موضوع ہم لوگوں کا چل رہا ہے, اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.